السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید۔ ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے، تو سب سے پہلے کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ کابل میں افغانستان کی خفیہ سروس کے ایک تربیتی مرکز پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے۔ ایک روز پہلے ہی دارالحکومت کے ایک تعلیمی ادارے پر خود کش حملے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بھارت کے سابق وزیراعظم اٹل بہاری واجپئی، جن کا تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی سے تھا، 93 برس کی عمر میں نئی دہلی میں انتقال کر گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سی آئی اے کے ایک سابق ڈائریکٹر جان برینن کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی ہے، اور ایک بیان میں الزام لگایا ہے کہ جان برینن ان کی انتظامیہ سے متعلق تقسیم اور افراتفری پھیلا رہے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مہم کے سابق چیئرمین پال مینفرڈ کے بارے میں جمعرات کے روز ایک جیوری سماعت شروع کرے گی کہ وہ ٹیکس چوری اور بینک فراڈ کے مجرم ہیں کہ نہیں۔ جرم ثابت ہونے کی صورت میں انہیں کئی عشروں کی قید ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی ریاست پینسلوینیا میں گزشتہ 70 سال کے دوران رومن کیتھولک پادریوں نے ہزاروں بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے انہیں اپنی زبانیں بند رکھنے پر مجبور کر دیا۔ ریاست کے اٹارنی جنرل نے 2 سال کی تحقیقات کے بعد منگل کے روز رپورٹ جاری کی ہے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس اس ہفتے جنوبی امریکی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ اتحادیوں کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ امریکہ سیکیورٹی کے معاملے میں ان کا مسلسل ترجیحی شراکت دار رہنا چاہتا ہے۔ اور پاکستان سے خبریں یہ ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار چودھری پرویز الہی ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی ضلع سوات سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی محمود خان صوبے کے 22ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ 97 ووٹ لے کر دوبارہ سندھ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ کابل میں افغانستان کی خفیہ سروس کے ایک تربیتی مرکز پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے۔ ایک روز پہلے ہی دارالحکومت کے ایک تعلیمی ادارے پر خود کش حملے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ وزارت داخلہ کے ایک مشیر بہار مہر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جمعرات کے روز اس تازہ ترین حملے میں 4 خود کش حملہ آور شریک تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جبکہ 3 دوسرے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑائی میں مارے گئے ہیں۔ 3 افغان فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں، لیکن کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ بدھ کے روز شیعہ اکثریت والے قصبے میں مؤود اکیڈمی پر ایک خود کش حملے میں 34 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دھماکہ ایسے وقت میں کیا گیا تھا جب طلباء یونیورسٹی میں داخلے کے امتحان میں شریک تھے۔ افغان طالبان نے اس میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے، جبکہ داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے، جو پہلے بھی کابل کے شیعہ اداروں پر حملے کرتا رہا ہے۔ بھارت کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی، جن کا تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی سے تھا، 93 برس کی عمر میں نئی دہلی میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ 3 بار بھارت کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ گردوں کی بیماری میں مبتلا تھے، جنہیں ہسپتال میں کئی دنوں سے لائف سپورٹ پر رکھا گیا تھا۔ واجپئی 25 دسمبر 1924 کو بھارت کے شہر گوالیار میں پیدا ہوئے تھے۔ سال 1998 اور 1999 کے دوران واجپئی نے پاکستان کے ساتھ امن عمل کے حصول کے لیے باضابطہ بڑی سطحی سفارتی کوششیں شروع کیں۔ اس دوران لاہور میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کی تاریخی سربراہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ فروری 1999 میں نئے امن عمل کے آغاز پر دہلی لاہور بس سروس شروع ہوئی۔ امن عمل کا مقصد کشمیر تنازع اور پاکستان کے ساتھ دیگر تنازعات کا مستقل حل تلاش کرنے کی سنجیدہ کوشش کرنا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سی آئی اے کے ایک سابق ڈائریکٹر جان برینن کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی ہے، اور ایک بیان میں الزام لگایا ہے کہ جان برینن ان کی انتظامیہ سے متعلق تقسیم اور افراتفری پھیلا رہے تھے۔ کچھ دیگر سابق عہدیداروں کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کیے جانے کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جن میں امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جیمز کلیپر، ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی، اوباما انتظامیہ میں سابق قومی سلامتی مشیر سوزن رائس، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر مائیکل ہیڈن اور سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل سیلی ییٹس شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا سینڈرز نے بدھ کے روز اخباری نمائندوں کے سامنے صدر کا ایک بیان پڑھا اور کہا کہ ابھی تک سیکیورٹی کلیئرنس رکھنے والوں کی سیکیورٹی منسوخ کر دی جائے گی اور جن کی سیکیورٹی کی کلیئرنس منسوخ ہو چکی ہے اسے بحال نہیں کیا جائے گا۔ اخباری نمائندوں کے سوالوں کے جواب میں سینڈرز نے اس بات کی تردید کی کہ برینن کو اس لیے نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ وہ ٹرمپ پر تنقید کرتے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مہم کے سابق چیئرمین پال مینفرٹ کے بارے میں جمعرات کے روز ایک جیوری سماعت شروع کرے گی کہ وہ ٹیکس چوری اور بینک فراڈ کے مجرم ہیں کہ نہیں۔ جرم ثابت ہونے کی صورت میں انہیں کئی عشروں کی قید ہو سکتی ہے۔ استغاثہ اور وکلائے دفاع نے بدھ کے روز اختتامی دلائل دیے۔ وکیل استغاثہ گریگ اینڈرز نے کہا کہ مسٹر مینفرٹ نے زیادہ رقم رکھنے کے بارے میں جھوٹ بولا اور پھر انہوں نے زیادہ رقم حاصل کرنے کے بارے میں جھوٹ بولا جبکہ ان کے پاس وہ رقم نہیں تھی۔ لیکن وکیل صفائی ریچرڈ ریسلنگ نے جیوری کو بتایا کہ مینفرٹ کو بری ہونا چاہیے کیونکہ حکومت مینفرٹ پر الزامات کو ثابت نہیں کر سکی ہے۔ امریکی ریاست پینسلوینیا میں گزشتہ 70 برس کے دوران رومن کیتھولک پادریوں نے ہزاروں بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے انہیں اپنی زبانیں بند رکھنے پر مجبور کیا۔ ریاست کے اٹارنی جنرل جوش شپریو نے 2 سال کی تحقیقات کے بعد منگل کے روز 884 صفحات پر مبنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پادریوں نے بچوں کو جنسی زیادتی کے لیے راغب اور تیار کیا اور انہیں اپنی جنسی تسکین کے لیے استعمال کیا۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس اس ہفتے جنوبی امریکی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ اتحادیوں کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ امریکہ سیکیورٹی کے معاملے میں ان کا مسلسل ترجیحی شراکت دار رہنا چاہتا ہے۔ میٹس نے منگل کے روز جنوبی چین کے سمندر اور فضا پر چین کے جارحانہ اقدامات کی بنا پر اسے تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب جب کہ وزیر دفاع جم میٹس جنوبی امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں ان کے ذہن پر چین غالب ہے۔ ریو میں برازیل کے فوجی افسروں سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر میٹس نے فضا میں اثاثوں کے دفاع کے لیے برازیل سے شراکت داری کی درخواست کی۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے کہا ہے کہ وہ اس سال شمالی کوریا کے ساتھ مشترکہ ریلوے کا منصوبہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا سے مکمل سطح کا اقتصادی تعاون اور جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے پروگرام شروع کیے جائیں گے۔ آج بدھ کے روز دوسری عالمی جنگ کے بعد کوریا کی آزادی کے یادگار دن پر ایک تقریر میں جنوبی کوریا کے صدر مون نے کہا کہ اس سال کے دوران مشترکہ ریلوے نظام عہد ساز سمجھوتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریل اور سڑکوں کے رابطے جزیرہ نما کوریا کے مشترکہ خوشحالی کا نقطۂ آغاز ثابت ہوں گے۔ برطانیہ کی انسدادی دہشت گردی پولیس نے 29 سالہ سوڈانی نژاد شخص کے متعلق یہ جاننے کی کوشش میں کئی مقامات کی تلاشی لی ہے کہ آیا پارلیمنٹ کے قریب کار ٹکرانے کے واقعے کو دہشت گردی کا عمل قرار دیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ صالح خطر سوڈان میں پیدا ہونے والا ایک برطانوی شہری ہے۔ اسے منگل کے روز کار ٹکرانے کے مقام سے گرفتار کیا گیا تھا۔ برطانوی حکام نے اس کا نام الزام عائد کیے جانے تک ظاہر نہیں کیا ہے۔ اسے دہشت گردی کی تیاری کے شبے میں حراست میں لیا گیا ہے اور اس پر قتل کی کوشش کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ پولیس نے بدھ کے روز کہا کہ تفتیش کاروں کی ترجیح بدستور یہ ہے کہ 3 افراد کو زخمی کرنے کے واقعے کا اصل محرک کیا تھا۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ مشکلات میں گھری ترک معیشت کی مدد کے لیے وہاں $15 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اس بات کا اعلان ترک عہدیداروں نے بدھ کے روز کیا۔ ترکی کے بینکوں اور مالیاتی مارکیٹوں میں براہ راست سرمایہ کی فراہمی کا اعلان قطر کے شیخ تمیم بن حامد السانی نے ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ مذاکرات میں کیا۔ ترکی کو حالیہ دنوں میں کرنسی کے بحران کا سامنا ہوا ہے اور محصولات کے نفاذ پر امریکہ کے ساتھ اس کی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ چین میں حکومتی سرپرستی میں قائم بدھ ایسوسی ایشن کے سربراہ نے اپنے خلاف جنسی زیادتی کے الزامات کی تحقیقات شروع ہونے کے بعد بدھ کے روز اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔ یوچنگ کمیونسٹ پارٹی کے رکن اور بیجنگ میں قائم لانگ چان خانخواہ کے سربراہ ہیں۔ وہ ایک ایسی نمایاں شخصیت کے طور پر سامنے آئے ہیں جنہیں چین میں تیزی سے پھیلتی ہوئی می ٹو موومنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو خبر دی کہ پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار چودھری پرویز الہی ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ جمعرات کو ہونے والے اسپیکر کے انتخاب میں کل 348 ووٹ ڈالے گئے، جن میں سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے 201 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری اقبال گجر تھے، جنہیں 147 ووٹ ملے، ایک ووٹ مسترد ہوا۔ اسپیکر کے انتخاب کے لیے ہونے والے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی صدارت سابق اسمبلی کے اسپیکر رانا محمد اقبال نے کی، جنہوں نے انتخابی نتیجے کے اعلان کے بعد چودھری پرویز الہی سے اسپیکر کا حلف لیا۔ نئے اسپیکر کی حلف برداری کے موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان نے ایوان میں شدید ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی کی۔ چودھری پرویز الہی اب اپنی نگرانی میں ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کروا رہے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے تحریک انصاف کے میر دوست مزاری کا مقابلہ مسلم لیگ کے نون کے وارث سے ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی ضلع سوات سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی محمود خان صوبے کے 22ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے 77 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل متحدہ حزب اختلاف کے امیدوار میاں نثار گل نے 33 ووٹ حاصل کیے۔ پشاور سے شمیم شاہد اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی ضلع سوات سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی محمود خان صوبے کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ انہوں نے 77 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل متحدہ حزب اختلاف کے امیدوار میاں نثار گل نے 33 ووٹ حاصل کیے۔ میاں نثار گل کا تعلق جمعیت علماء اسلام پارلیمان گروپ سے ہے۔ صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے عہدے پر انتخاب کے لیے جمعرات کی صبح رائے شماری کی گئی۔ رائے شماری کے لیے اسمبلی کو 2 لابیوں میں تقسیم کیا گیا۔ رائے شماری مکمل ہونے کے بعد اسپیکر نے محمود خان کے کامیابی کا اعلان کر دیا۔ محمود خان کا تعلق سوات کے علاقے مٹا کے ایک متوسط گرانے سے ہے، اور وہ پہلی مرتبہ 2013 کے عام انتخابات میں سوات سے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، اور بعد میں پاکستان تحریک انصاف کی پچھلی حکومت میں وزیر کے عہدے پر بھی پائز رہے۔ 46 سالہ محمود خان نہ صرف دہشت گردی، تشدد اور مذہبی انتہا پسندی سے زیادہ متاثرہ وادی سوات سے، بلکہ ملکن ڈویژن ہی سے پہلا سیاسی رہنما ہے جو آئندہ 5 سال تک صوبے کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیں گے۔ حزب اختلاف میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں اور اراکین اسمبلی نے محمود خان کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دی اور توقع ظاہر کی کہ وہ صوبے کے روایات اور مشکلات کو مد نظر رکھ کر متحدہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
مراد علی شاہ 97 ووٹ لے کر دوبارہ سندھ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، جو ایوان کی واحد اکثریتی پارٹی ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ ہمیں دے رہے ہیں کراچی سے محمد ثاقب۔
سندھ میں پیپلز پارٹی مسلسل تیسری بار وزیر اعلیٰ منتخب کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ سید مراد علی شاہ مسلسل دوسری بار وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہو گئے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب ہوا تو سید مراد علی شاہ نے 97 ووٹ حاصل کیے۔ متحدہ اپوزیشن کے متفقہ امیدوار شہریار مہر 61 ووٹ حاصل کر سکے۔ تحریک لبیک پاکستان کے 3 ارکان نے انتخابی عمل میں حصہ نہیں لیا۔ اس سے قبل تحریک لبیک کے ارکان اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں بھی غیر جانبدار رہے تھے۔ قائد ایوان منتخب ہونے کے بعد ایم کیو ایم، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، پی ٹی آئی اور ایوان میں موجود دیگر جماعتوں کے رہنماؤں نے سید مراد علی شاہ کو مبارکباد دی۔ ایم کیو ایم کے کنور نوید کا کہنا تھا کہ وہ سندھ کی ترقی کے لیے مراد علی شاہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔
مراد علی شاہ صاحب کو اس ایوان نے وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے اور ہم تمام ایوان کے تمام لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم تمام لوگ مل کے یکساں طور پر پوری سندھ کی خدمت کریں اور یہی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم مراد علی شاہ صاحب سے تعاون کریں۔
اپوزیشن کے نامزد امیدوار شہریار مہر نے بھی نو منتخب قائد ایوان کو مبارکباد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ صوبے کی ترقی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔
سندھ جے مانن کے ڈاڑا ہائی ہوپسن سائیں مراد علی شاہ مو اینڈ پریزنٹ گورنمنٹ مو جے کے گالیوں سائیں پوئنٹ ٹینیور میں پوری نہ کرے سکیو اسا امید کندا سے تہ نہ ٹینیور میں انہیں شائن کے پورو کیو ویندو۔
قائد ایوان منتخب ہونے کے بعد سید مراد علی شاہ نے تقریر میں دعویٰ کیا کہ ان کی جماعت نے گزشتہ 10 سال سندھ کے عوام کی خدمت کی، صوبے میں صحت کی سہولیات قدر بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بغیر کسی تفریق کے صوبے کے عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ چند سالوں میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن فرق ضرور نظر آئے گا۔
2 سال میں سب چیزیں بدل نہیں سکتا، سب چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، بٹ آپ کو فرق نظر آئے گا۔ کیا آپ کو فرق نظر نہیں آیا؟ کیا آپ کو شارع فیصل 40 سال بعد بنا ہوا نظر نہیں آیا؟ کیا آپ کو طارق روڈ بنا ہوا نظر نہیں آیا؟
سندھ کے 29ویں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ 7 سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ مراد علی شاہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے مسلسل تیسرے وزیر اعلیٰ ہیں۔ 9 منتخب وزیر اعلیٰ ہفتے کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ تقریب گورنر ہاؤس میں ہوگی جس میں قائم مقام گورنر آغا سراج درانی سید مراد علی شاہ سے حلف لیں گے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکہ نے افغانستان میں حالیہ مہلک حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے بدھ کے روز کہا کہ امریکہ افغانستان حکومت کی جانب سے کی جانے والی امن کوششوں کی ہر لحاظ سے حمایت کرتا ہے۔ طالبان کی طرف سے ان حملوں میں افغانستان کے ایک فوجی اڈے سمیت تعلیمی مرکز کو نشانہ بنایا گیا تھا، جبکہ آج بھی کابل میں ایک حملہ ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات جانتے ہیں شہناز نفیس کی اس رپورٹ سے۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک تعلیمی مرکز کے باہر بدھ کو ہونے والے خودکش حملے میں تقریباً 50 افراد ہلاک جبکہ بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ عبد الخالق نامی ایک افغان نے جس کا بھائی اس حملے میں ہلاک ہوا وائس آف امریکہ کو بتایا، میرا بھائی تعلیمی مرکز میں پڑھ رہا تھا اور اس حملے میں ہلاک ہو گیا، میں یہاں اس کی میت وصول کرنے آیا ہوں۔ امریکی دفتر خارجہ کی جانب سے اس حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نورٹ کے الفاظ، یہ خونریز حملے فرقہ وارانہ تشدد کو ہوا دینے اور افغان عوام کی امن اور استحکام پر مبنی مستقبل کی خواہش کو ٹھیس پہنچانے کی صاف کوشش ہے۔ یہ معاملہ ایک بار پھر ہمیں افغان تنازع کے پرامن حل کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ تھی امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان۔ بدھ کو ہی اس سے پہلے افغانستان کے شمالی صوبے بغلان کی ایک فوجی چوکی پر ہونے والے حملے میں 40 افغان فوجی اور پولیس آفیسرز مارے گئے تھے، جو حالیہ دہشت گردی کے حملوں کی ایک کڑی ہے۔ 5 دنوں پر محیط لڑائی میں کم از کم 200 فوجی اور شہری ہلاکتیں ہوئی، جس کے بعد جنگجوؤں کو پیچھے دھکیلا جا سکا اور علاقے کے رہائشی اب برے حالات سے دوچار ہیں۔ غزنی صوبے کے ایک رہائشی کے الفاظ، امید کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے یہاں کے لوگوں پر توجہ نہیں دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کی زیادہ تر مارکیٹیں جلائی جا چکی ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ہیدر نیورٹ کے مطابق یہ حملے عسکریت پسند گروہوں کی جانب سے کیے گئے۔
There are some factions, some elements of the Taliban that clearly are not on board with peace.
तालिबान के कुछ ग्रोह और अनासिर साफ तौर पर अमन नहीं चाहते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अमन मुज़ाकरात और गुफ्तगू के हक पे हैं। वो जो अमन की कोशिशों की हिमायत नहीं करते, मेरे ख्याल में हम उन्हें अपने एजेंडे पर अमल करता देख रहे हैं, लेकिन इससे हमारा अफगानिस्तान के मसले के पुरअमन हल का अज़्म मुतासिर नहीं होता। तालिबान की जानिब से ये कहा गया है कि वो रेड क्रॉस को अफगानिस्तान में काम के लिए महफूज रास्ता नहीं देंगे। इस हफ्ते की पेशरफ्त से अफगानिस्तान में कयाम अमन की वो उम्मीदें दम तोड़ गईं जो अमेरिका और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान कतर में होने वाले अमन मुज़ाकरात की इतलात से पैदा हुई थी। शहनाज नफीस, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
जैसा कि आप सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान असम्बली में भी स्पीकर का इंतखाब हो गया है और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला जारी है। इस पर बात करने के लिए हम चलते हैं कोयटा, जहां हमारे नुमाइंदे हैं सत्तार काकड़। जी अस्सलाम वालेकुम सत्तार। सत्तार काकड़, सत्तार काकड़ से हमारा राबता शायद मुनक़ता हो गया है। सत्तार काकड़ से आप हमें सुन रहे हैं? बलूचिस्तान से हमारे नुमाइंदे हैं सत्तार काकड़, उनको शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही या उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं उनसे राबता हो और हमसे उनसे पूछें कि क्या सियासी सूरत हाल है वहां पर असम्बली की। चले हम कुछ देर में फिर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारी जो प्रोड्यूसर हैं सादिया असद, वो कोशिश कर रही हैं कि सत्तार काकड़ से हमारा रابطہ कायम हो और हम उनसे तफसीलात पूछें बलूचिस्तान असम्बली की। इस दौरान हम आपको एक और रिपोर्ट सुनवा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़राए इब्लाग को बारहा आवाम दुश्मन कहा है। उन्होंने प्रेस को ख़तरनाक और बीमार करार दिया है, हत्ता के इल्ज़ाम लगाया है कि मीडिया जंग का मूजिब बन सकता है। تاہم بعض امریکی صحافتی اداروں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے صدر کے زبانی جمع خرچ کو کافی نہیں لیا اور وہ اسے خطرناک قرار دیتے ہیں۔ بعض نے اس کے جواب میں غیر معمولی طور پر مربوط ادارتی مہم کا آغاز کیا ہے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں بیورو چیف اسٹیو ہرمن کی رپورٹ میں۔ رضی احمد رضوی کی زبانی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریباً اپنے حالیہ تمام سیاسی جلسوں میں میڈیا پر سختی سے تنقید کی ہے، جس پر جانبدار ہجوم نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ صدر کے الفاظ، جعلی خبریں پیش کرنے والوں کی جانب سے صرف منفی رپورٹیں سامنے آتی ہیں۔ صدر اور ان کی انتظامیہ کا موقف ہے کہ بڑے امریکی ذرائع ابلاغ ان کے ساتھ منصفانہ سلوک نہیں کرتے، جبکہ صحافیوں کا کہنا ہے کہ انہیں عوام دشمن قرار دینا ناقابل قبول ہے۔ وائٹ ہاؤس کے لیے سی این این کے نامہ نگار جم ایکوسٹا کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بات اچھی ہوتی اگر آپ یہاں اس بریفنگ میں یہ کہتے کہ پریس والے جو لوگ یہاں اس وقت جمع ہیں، جو ہر روز اپنا کام کرتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، وہ لوگوں کے دشمن نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس کے مستحق ہیں۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے فرینک سسنو نے اس صورتحال کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ہم نے خود وائٹ ہاؤس کی رپورٹنگ کی ہے، میں نے طویل عرصے تک اس کا مشاہدہ کیا ہے، میں نے اس طرح کی صورتحال کبھی نہیں دیکھی اور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا جب پریس کور اور صدر کے درمیان اتنی کشیدگی اور مخاصمت دیکھنے میں آتی ہو۔ تاہم پریس اس صورتحال کا مقابلہ کر رہا ہے۔ جمعرات کے دن تقریباً 200 امریکی اخبارات میڈیا پر صدر کی تنقید کی مذمت میں مربوط طور پر اداریے تحریر کر رہے ہیں۔ اس مہم کی قیادت دا بوسٹن گلوب کر رہا ہے، جس کا کہنا ہے کہ آزاد پریس کے خلاف گندی جنگ لازمی طور پر ختم ہونی چاہیے۔ ہر اخبار جو اس مہم میں شریک ہے، جس میں ہر سیاسی نقطہ نظر کے بڑے چھوٹے اخبارات شامل ہیں، اپنا اپنا اداریہ لکھے گا، جو ضروری نہیں کہ اسی طرز تحریر پر مشتمل ہو جو بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والے اخبار گلوب نے اختیار کیا ہے۔ اخبارات اس مہم میں نہ صرف یہ کہ شرکت کر رہے ہیں، بلکہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، ڈیجیٹل نیوز ایسوسی ایشن نے اپنے 1200 ارکان سے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں نشریات کے لیے وقت دیں، آن لائن ادارے پوسٹ کریں اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اطلاعات میں لوگوں کو شریک کریں، تاکہ وہ کردار اجاگر ہو سکے جو وہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ادا کرتے ہیں۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں گزشتہ اتوار کو سفید فام قوم پرستوں کی ریلی کے جواب میں نسل پرستی کے خلاف مظاہرہ کیا گیا، جس میں زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ اس مظاہرے میں ایک سابق نسل پرست خاتون اور ایک سابق انتہا پسند مسلمان نے بھی شرکت کی اور اپنا ذہن بدلنے کی وجوہات بیان کی۔ کیا پاکستان میں بھی انتہا پسند لوگوں کا ذہن بدلنے کی کوئی کوشش کی جانی چاہیے یا کی جا رہی ہے؟ وائس آف امریکہ کے مبشر علی زیدی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
اتوار کو واشنگٹن ڈی سی میں سفید فام قوم پرستوں کی ریلی میں بہت کم حاضری رہی۔ اس کے جواب میں نسل پرستی کے خلاف مظاہرے میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ مظاہرین میں سابق نیو نازی شینون مارٹینز اور ماضی میں القاعدہ کے لیے بھرتی کرنے والے جیسی مورٹون بھی شامل تھے۔ مارٹینز اور مورٹون نے وائس آف امریکہ کے نمائندے ریکار حسین سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے ذہن کیسے بدلے۔ ایک بات دونوں میں مشترک تھی کہ میلکم ایکس کی آپ بیتی نے ان کے دل پر اثر کیا اور ان کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ دونوں شدت پسندی کی طرف کیسے گئے؟ انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا اور بچپن میں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ انہوں نے اظہار خیال کیا کہ نسل پرست سفید فاموں اور انتہا پسند مسلمانوں میں کئی باتیں ایک جیسی ہیں۔ وہ سخت گیر ہیں، یہودیوں کے خلاف ہیں، عالمگیریت اور مختلف ثقافتوں کی ہم آہنگی کو پسند نہیں کرتے اور الگ الگ دنیاؤں میں رہنے کے خواہش مند ہیں۔ بظاہر وہ ایک دوسرے کے خلاف لگتے ہیں، لیکن ان کے موقف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ پاکستان بھی انتہا پسندی کا شکار ملک ہے۔ فرقہ واریت کے علاوہ اب سیاسی اختلاف بھی انتہائی حد کو چھو رہا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں شدت پسندی کو روکنے اور ذہن بدلنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ سابق سیکرٹری فاٹا بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سوات میں ایک مرکز کافی عرصے سے قائم ہے، جس میں ماہرین نفسیات انتہا پسندوں کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔
سوات میں جب امن قائم ہوا اور وہاں سے کافی سارے لوگوں کو 2-3 مہینے وہاں پر رکھ کر اور پراپر وہاں پر ایکسپرٹ رکھے ہوئے جو سائیکالوجی میں، سائیکالوجسٹ میں وہ ڈاکٹر ہے، اور میرے خیال میں ان لوگوں کو مین اسٹریم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے جو پہلے شروع کرنے والے تھے وہ ڈاکٹر فاروق تھے، وہ خود بعد میں دہشت گردی میں جس نے ان کو شہید کر دیا۔
خیبر پختونخوا کے سابق آئی جی پولیس اکبر ہوتی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس لیے انتہا پسند بن جاتے ہیں کیونکہ انہیں معاشرے کے دباؤ کا سامنا ہوتا ہے اور کہیں انصاف نہیں ملتا۔ مسئلے کا حل بھی یہی ہے کہ انصاف فراہم کیا جائے۔
یہی حل ہے نا کہ اگر انصاف ہر ایک کو ملے، جس کو پرابلم ہو، جس کو کوئی تکلیف ہو، ہی ناکس ایٹ دیٹ ریلیونٹ ڈور، ہی گوز ٹو دیٹ پرسن، ہی گوز ٹو دیٹ کورٹ، ہی گوز ٹو دیٹ دوز پیپل کہ بھئی میں سے انصاف ہی ہو رہی ہے۔
انتہا پسندی کے بارے میں کئی کتابیں لکھنے والے دانشور مبارک حیدر نے بتایا کہ انہوں نے صدر اوباما کو خط لکھ کر تجویز دی تھی کہ سوویت یونین کے خلاف جہاں سے انتہا پسندی پھوٹی تھی وہیں سے اس کا سد باب کیا جائے۔
میں نے پریزیڈنٹ اوباما کو لکھا تھا کہ آپ نے جو زہر خود پھیلایا کہ جو سوویت یونین سے لڑنے کے لیے آپ نے انتہا پسند مسلمانوں کو پروموٹ کیا، اس کا وقت ختم ہو گیا، تو اب لوگوں کو جو انتہا پسند مسلم آپ کے ایلائز ہیں تو ان کو ریکویسٹ کریں یا ان پہ دباؤ ڈالیں کہ آپ اسلام کا یہ پہلو کیوں پریچ کر رہے ہیں جس میں دنیا سے فائٹ کرنا اسلام کے فرائض میں آپ نے ڈالا ہوا ہے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ گھر کا ماحول اور اسکول مدرسے کا نصاب ٹھیک ہو تو آئندہ نسل کو انتہا پسندی سے بچایا جا سکتا ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی میں بھی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا ہے اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا مرحلہ جاری ہے۔ اس پر تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں کوئٹہ، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ستار کاکڑ۔ جی ستار، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟
بالکل، بلوچستان اسمبلی کا اجلاس جو ہے آج یہاں پر اسپیکر راحیلہ دورانی کی صدارت میں ہوا۔ اس میں سے جو ہمارے ایوان کے 65 ارکان تھے، اس میں سے ایک کم 60 یعنی 59 ارکان نے اپنے حق رائے دہی استعمال کیا، اور اسپیکر راحیلہ دورانی نے نتائج سناتے ہوئے بتایا کہ جو بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما ہیں عبد القدوس بزنجو، انہوں نے 39 ووٹ لیے ہیں، اور جو ان کے مخالف تھے متحدہ مجلس عمل کے محمد نواز، ان کو 20 ووٹ پڑے ہیں۔ تو اس طرح عبد القدوس بزنجو کو انہوں نے کامیاب قرار دیا، جو اس کے بعد ان سے راحیلہ دورانی نے حلف لیا ہے، اور عبد القدوس بزنجو جو ہے انہوں نے اپنی نشست سنبھال لی ہے۔ ابھی ان کی صدارت میں اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، اور ڈپٹی اسپیکر کا ان کے انتخاب کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، تاہم شام کے مغرب کی نماز کا وقفہ ہوا ہے، اور اس وقفے کے بعد جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے نتائج کا جو ہے وہ اعلان کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو سیاسی تجزیہ نگار اور دیگر لوگ ہیں جو بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ڈپٹی اسپیکر سردار بابر خان مستقل کو بھی اتنے ہی ووٹ ملیں گے جتنے عبد القدوس بزنجو کو ملے ہیں، اور ان کی کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے۔ یہاں پر اسپیکر جو ہے انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ کل وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، اور اس کے لیے جو جتنے بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے وہ کل صبح اپنے کاغذات نامزدگی اسمبلی کے لے کر اس کے بعد یہاں پر داخل کرا سکتے ہیں، اور 11 بجے جو ہے ارکان اپنے قائد اعوان کا انتخاب کریں گے۔ جی
اچھا، یہ بتائیے کہ کیسا ماحول کیسا ہے اندر اسمبلی کے، اور باہر لوگوں کی رائے کیا ہے؟
جی، جو اسمبلی کے اندر تو ہم نے آج کافی حد تک جو تمام ارکان تھے وہ جتنے انہوں نے انتخابات کے بعد اعتراضات اٹھائے تھے، آج کافی خاموشی وہاں پر چاہی رہی، کوئی احتجاج وغیرہ نہیں ہوا ہے، اور سب لوگوں نے جو ہے پرامن طریقے سے رائے دہی میں اپنا حصہ لیا۔ جبکہ جو شہری یا عوام کی جو توقعات ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اور جو اس کی جو ٹیم ہے، اگر وہ بلوچستان کو جو بے روزگاری بدامنی کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش ہیں، اگر وہ ان کے خاتمے کے لیے اور بالخصوص بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کچھ اقدامات کر لیں گے تو یہ ان کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ اگر وہ بے روزگاری سے لوگوں کو نجات نہیں دلا سکے، کوئٹہ کو پانی نہیں دلا سکے، امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں بنا سکے، تو پھر ان کا یہ کہنا ہے عوامی حلقوں کا کہ یہ پھر ان کے انہوں نے جو امیدیں وابستہ کی ہے وہ تو نہ جمہوریت سے پوری ہو رہی ہیں اور نہ ان کے عوامی نمائندوں سے پوری ہو رہی ہیں۔ تو لوگوں میں کسی حد تک خوشی بھی ہے کہ نئی حکومت بن گئی ہے، ان کے مسائل حل ہوں گے، تاہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو روایتی اس کے خیالات کے وہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی روایتی قوتیں ہیں، ان سے زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ جی
بہت شکریہ ستار کاکڑ آپ کا۔ یہ بلوچستان سے کوئٹہ سے ہمارے نمائندے تھے ستار کاکڑ، جو ہمیں وہاں کی تفصیلات بتا رہے تھے بلوچستان اسمبلی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ عبد القدوس بزنجو کو اسپیکر منتخب کر لیا گیا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا مرحلہ جاری ہے، جبکہ کل وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جائے گا۔ اور اب چلتے ہیں لاہور، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ضیاء الرحمان، اور ان سے صورتحال پوچھتے ہیں کہ پنجاب، افسوس یہ ہے کہ ان سے بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو جیسے ہی وہ ملیں گے ہم آپ کو وہاں کی تفصیلات بھی بتائیں گے۔ تو تو اب کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ ملک کے نئے وزیراعظم کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف میں 1-1 مقابلہ ہوگا۔ وزیراعظم کے انتخاب کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان تنازعہ اب تک حل نہیں ہو سکا ہے اور پیپلز پارٹی نون لیگ سے نیا امیدوار لانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
قومی اسمبلی میں قائد ایوان کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو گیا۔ وزیر اعظم کے لیے عمران خان اور شہباز شریف میں 1-1 مقابلہ ہوگا۔ سیکرٹری قومی اسمبلی نے دن 3 بجے تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی اور جانچ پڑتال مکمل ہونے کے بعد امیدواروں کا اعلان کر دیا گیا۔ اس انتخاب کے لیے صرف عمران خان اور شہباز شریف کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں۔ عمران خان کے 10 ارکان تجویز اور تائید کنندگان ہیں۔ تجویز تائید کنندہ میں پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے ارکان شامل ہیں۔ شہباز شریف کے 7 تجویز اور تائید کنندگان میں نون لیگ اور جے یو آئی شامل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے شہباز کا تجویز یا تائید کنندہ بننا پسند نہیں کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اپنے تحفظات سے مسلم لیگ نون کو آگاہ کر دیا ہے۔ خوشی شاہ کا کہنا ہے کہ ہمیں اس نام پر تحفظات ہیں،
ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ ریزرویشنز میں نے جیسے کہی تھی وہ میں نے کہی تھی کہ کل ان لوگوں نے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں اسپیکر میں بالکل ووٹ دیے، ان کو سپورٹ کی، اور اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ووٹ دے تو مسئلہ ایسا ہی تھا کہ پارٹی لیڈرشپ نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ یہ آپ ہم کو ضرور پہنچا دیں کہ یہ ہماری ریزرویشنز ہیں، تو اس کو ہم نے پہنچا دیا تھا۔ تو ان لوگوں نے بڑے فراخ دلی کے ساتھ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا اپنا پولیٹیکل فیصلہ ہے۔
اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون بھی اپنے موقف پر قائم ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں متحدہ اپوزیشن کے اجلاس میں متفقہ طور پر اس نام پر فیصلہ کیا گیا تھا
کہ جب کسی بھی پارٹی کو آپ یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کرے تو اس میں یہ کنڈیشن ہی ہوتی کہ آپ اپنے فلاں ممبر کو رہے کو کریں اور فلاں کو نہ کریں۔ پی ایم ایل این کی بھی اپنی سواب دی تھی کہ وہ پرائم منسٹر کے لیے جس کو بھی چاہے نامزد کرے، اس کے اوپر اعتراض اصولی طور پہ نہیں کیا جا سکتا۔
ملک کے نئے وزیراعظم کا انتخاب کل سپہر 3:30 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کے قواعد کے تحت انتخاب ڈویژن کے ذریعے ہوگا۔ اجلاس میں اراکین اسمبلی اپنے ووٹوں کے ذریعے وزیراعظم کا انتخاب کریں گے۔ امیدوار کو سادہ اکثریت نہ مل سکی تو دوسرے مرحلے میں دوبارہ ووٹنگ ہوگی۔ اسپیکر گنتی کے بعد امیدواروں کو ملنے والے ووٹوں کا اعلان کریں گے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 18 اگست کو ایوان صدر میں صدر ممنون حسین نئے وزیراعظم سے حلف لیں گے۔ نمبر گیم اور اسپیکر و ڈپٹی اسپیکر انتخاب کے نتائج سے عمران خان فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں اور وزارت عظمیٰ کے لیے انہیں مطلوبہ ووٹ بآسانی دستیاب ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحد کے ساتھ باڑ لگانے کا کام 2 سال میں مکمل کر لیا جائے گا، جس کا مقصد سرحد کے آر پار منشیات کی اسمگلنگ اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا،
پاکستان از فینسنگ دی افغانستان پاکستان بارڈر ود دی آبجیکٹیو آف ریگولیٹنگ دی موومنٹ آف مین اینڈ مٹیریل انکلوڈنگ نارکوٹکس ایز پارٹ آف آر کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس۔
دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد کے ساتھ باڑ لگانے کا کام اسلام آباد کی طرف سے سرحد کے آر پار لوگوں اور اشیاء کی نقل و حرکت کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ منشیات کی سمگلنگ اور دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے کی کوششوں کا حصہ ہے، جو ان کے بقول علاقائی سلامتی اور پاک افغان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اہم ہے۔ اسلام آباد پاک افغان سرحد کے ساتھ باڑ کو سرحد کے آر پار عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ سمجھتا ہے، جبکہ افغانستان اسے پاکستان کی جانب سے ڈیورنڈ لائن کے متنازع علاقے کو سرحد میں بدلنے کی کوشش قرار دیتا ہے۔ تاہم اسلام آباد کابل کے ان تحفظات کو مسترد کرتا آ رہا ہے۔ افغان امور کے تجزیہ کار اے زیڈ ہلالی کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد کی بہتر نگرانی سے عسکریت پسندوں کی کاروائیوں کو روکنے میں مدد ملے گی۔
گیا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں کنٹرول ہوا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک استحکام پیدا ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ بارڈر مینجمنٹ سلامتی کے لیے، دونوں ملکوں کے عوام کی بقا کے لیے، معاشی استحکام دینے کے لیے، تجارت کو ایک اچھا اٹموسفیئر اور امن فراہم کرنے کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ اس سے کوئی مسائل نہیں پیدا ہوں گے بلکہ مسائل حل ہوں گے۔
دوسری طرف سیاسی اور سماجی حلقوں کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پاک افغان سرحد کے ساتھ باڑ لگانے کی وجہ سے سرحد کے آر پار رہنے والے قبائل کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ سرحد آر پار تجارتی سرگرمیوں اور لوگوں کی نقل و حرکت کے لیے ایسے راستوں کے انتظامات کر لیے گئے ہیں جہاں سے لوگ قانونی دستاویزات کے ساتھ سرحد کے آر پار داخل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی اپنے وطن واپسی کے معاملے سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ محمد فیصل نے کہا،
The two countries under the auspices of APAPS are engaged in developing a time-bound repatriation plan for early and complete repatriation of Afghan refugees to Afghanistan.
انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور کابل افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے لائحہ عمل کے تحت افغان مہاجرین کی جلد اور مکمل واپسی کے لیے ایک منصوبہ وضع کرنے کے لیے ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، اور ان کے بقول اس سلسلے میں افغانستان کی مہاجرین اور ان کی واپسی سے متعلق وزارت کے عہدیدار متعلقہ پاکستانی حکام سے مشاورت کے لیے جلد اسلام آباد کا دورہ کریں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان کی نگران حکومت نے رواں سال جولائی کے آغاز میں پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی قیام کی مدت میں رواں سال ستمبر کے اواخر تک 3 ماہ کی توسیع کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس معاملے کا حتمی فیصلہ آئندہ حکومت کرے گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
گزشتہ چند دنوں سے افغانستان کی صورتحال اچانک خراب ہونا شروع ہو گئی ہے اور طالبان اور مبینہ طور پر داعش کے حملوں سے سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا، اس بارے میں تجزیہ کاروں نے ملی جلی رائے کا اظہار کیا ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ افغان حکومت کی اندرونی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ چند اسے ہر سال ہونے والے سمر ریزالٹ یعنی گرمیوں میں معمول کے حملوں سے تعبیر کر رہے ہیں، تاکہ ہم کچھ ایسے بھی ہیں جو اسے نئی امریکی افغان پالیسی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اس بارے میں انجم ہیرٹ گل نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
فاٹا کی سلامتی کے امور کے سابق سربراہ اور افغان امور کے ممتاز تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ کا کہنا ہے کہ اچانک بگاڑ کی وجہ افغانستان کی حکومت کے اندرونی اختلافات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ پرانے جنگی کمانڈر ہیں جن میں اختلافات ہیں، اور طالبان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ حکومت کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ حکومت کو گرا سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر محمود شاہ کا کہنا تھا،
میرے خیال میں وہ جو وارڈ ہے انہوں نے کسی نے طالبان کو کانٹیکٹ کر کے یہ انفارمیشن دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرون شہر کابل کے جو ہے کسی قسم کی ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے آپ کو ذکر کیا، جس کی وجہ سے طالبان جو ہے آگے موو کریں گے کابل کے چاروں طرف، اور آپ دیکھیں گے کہ باقی علاقوں میں پرابلم ہو گئے۔ کچھ ابھی بھی حالات خراب ہیں، کوئی گڑبڑ ہے حکومت کے اندر، جو کہ طالبان کو انفارمیشن ہے اور میں خیال میں اس کا وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔
عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق سینیٹر افراسیاب خٹک کا کہنا ہے کہ موسم گرما میں طالبان کے حملے معمول کی بات ہیں اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا،
دیکھیں جی، اچانک تو نہیں بگڑے، یہ تو 2014 سے جب سے بیرونی جو فوجی تھی انہوں نے نکلنا شروع کیا تو طالبان نے ایک نئی جنگ چھیڑی، اور ہر گرمی کو وہ اسپرنگ افینسو یا گرمیوں کا حملہ قرار دیتے تھے، اس دفعہ بھی انہوں نے حملہ کیا ہے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری جنگ ہے، مکمل جنگ ہے جو طالبان نے چھیڑی ہوئی ہے، اور یہ کوئی اچانک بات، اس میں اچانک تو کوئی مجھے نظر نہیں آتی۔ افغانستان میں تو دہشت گردی جو تھی وہ جاری تھی۔
افغان امور کے ممتاز تجزیہ کار طارق محمود کہتے ہیں کہ اس کی وجہ نئی امریکی پالیسی ہے کہ جب تک افغانستان کے معاملات کا کوئی پائیدار حل نہیں نکلتا تو امریکی افواج افغانستان ہی میں رہیں گی۔ طارق محمود کا کہنا تھا،
تو یہ ہے کہ ان کو امریکہ کے انخلا کی کوئی جلد از جلد کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، تو وہ بھی جنگ پہ ہی آمادہ ہو گئے ہیں۔ دوسری بات، جب افغانستان حکومت کی طرف سے صلح کی غیر مشروط پیشکش کی گئی، انہوں نے اس پہ کمزوری کا سا اشارہ لیا۔ اور تیسری وجوہات یہ ہیں، اندرونی جو دیگر گروپ ہیں وہ ان کے ساتھ کمپٹیشن میں ہیں، تو جو زیادہ متحرک ہوگا، جو زیادہ حملے کرے گا، ان کو زیادہ چندے ملیں گے، ان کے پاس زیادہ مذہبی جنگجو جو جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ ان کے پاس ریکروٹمنٹ کے لیے آئیں گے، تو اس لیے وہ جتنے متحرک ہوں گے اتنا وہ پھل پھول سکیں گے۔
جب یہ پوچھا گیا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ڈائیلاگ کا کیا بنا تو جواب میں افراسیاب خٹک کہتے ہیں،
دیکھیے جی، وہ تو پچھلی عید پر چند ایک مختصر سی جنگ بندی ہوئی تھی 3 دن کے لیے، اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہاں پاکستان میں جو طالبان یہاں سے پیدا ہوئے اور تو یہاں پہ تو ان کے ساتھ 12 یا 13 معاہدے پاکستانی ریاست اور حکومتوں نے کیے تھے، ایک بھی کامیاب نہیں ہوا، ایک بھی، اور آخر میں پاکستان کی حکومت کو لڑائی لڑنی پڑی ان سے۔ تو افغانستان کے اندر بھی تنہی بکیشی معاہدہ کر سکتے کیونکہ وہ ریاست کو مانتے نہیں ہیں.
تجزیہ کار طارق محمود کا کہنا ہے کہ مذاکرات جاری رہیں گے.
جی مذاکرات تو چلتے رہیں گے, مذاکرات تو چلتے رہیں گے اس وقت تک کہ جب تک کوئی ایک فیصلے کے اوپر ہم اتفاق نہیں ہو جاتا دونوں فریقین کا. عموماً ایسا ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب جنگ میں نیگوشیشنز ہو رہی ہوتی ہیں جنگ بندی کی طرف, جنگ میں تیزی آ جاتی ہے بجائے یہ کہ مندی آئے.
انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور سامعین, جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی کہ بھارت کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی آج نئی دہلی کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے. وہ کئی سال سے الزائمرز کے مرض میں مبتلا تھے اور عوام کی آنکھوں سے اوجھل تھے. اس بارے میں مزید بات چیت کرنے کے لیے چلتے ہیں بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی, جہاں ہماری نمائندہ ہیں رتل جوشی. جی رتل, کیا سمجھ رہی ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہے یہ بھارت کے لیے اور سیاسی طور پر کتنا بڑا نقصان ہے؟
بہت بڑا نقصان ہے, کیونکہ اٹل بہاری واجپئی کے جانے کے ساتھ انڈین پالیٹکس میں ایک ایرا ختم ہو گیا ہے. ایک ایسا ایرا جس میں بڑے قداور نیتا ہوا کرتے تھے, ایسے نیتا ہوا کرتے تھے جن کی اکراس دا پارٹی لائن سسپیکٹ ہوا کرتی تھی, اور واجپئی اس ایرا کے اگر سب سے بڑے لیڈر میں کہوں تو وہ غلط نہیں ہوگا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی ان کے انتقال کی خبر آئی, بلکہ اس سے بہت پہلے سے ہی آج صبح سے ہی تمام اسٹیٹ کے چیف منسٹر وہاں آنا شروع ہو گئے تھے. ہر پولیٹیکل پارٹی کے ہر افیلیشن الگ الگ رکھنے والے جگہ کے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے, اور یہ جو چیز تھی ان کے پورے کریئر کا ہال مارک رہی کہ ہمیشہ وہ لوگوں سے انگیج کرتے رہے. اور ایک ماڈریٹ چہرہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو اس وقت کی رولنگ پارٹی ہے ہندوستان کی, اس کا وہ ایک ماڈریٹ چہرہ ہمیشہ سے تھے. وہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کا جو پریکرسر تھا جن سنگھ, دونوں کے ہی فاؤنڈنگ ممبر تھے. لیکن جو ایک امیج ہے ہارڈ لائن پارٹی کی, ہارڈ لائن ہندوتو والی پارٹی کی, وہ امیج کبھی بھی پارٹی کی امیج اٹل بہاری واجپئی کے اوپر کبھی حاوی نہیں ہوئی. تو ہمیشہ انہوں نے اپنی ایک الگ پہچان بنا کے رکھی. اور اگر ہم ان کو ایک پولیٹیشین کے طور پہ, مطلب اگر میں فورن ریلیشن کے حساب سے دیکھوں, خاص طور پر اگر میں پڑوسی ملک پاکستان کی بات کروں, تو جتنی کوششیں اٹل بہاری واجپئی کے ٹینیور میں ہوئیں اور جتنے بار دوستی کا ہاتھ انہوں نے بڑھایا پاکستان کی طرف, وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ کو میں 1999 کی یاد دلانا چاہوں گی, جب وہ ہسٹورک بس جرنی ہوئی تھی لاہور, جب وہ آئے تھے اور لاہور ڈیکلریشن اس کے بعد سائن ہوا تھا. یہ بات الگ ہے کہ دیکھیے اس وقت نواز شریف صاحب بھی اور خود واجپئی صاحب بھی بہت اسٹرانگ پرائم منسٹر نہیں تھے, کیونکہ واجپئی ایک کوئلیشن کو لیڈ کر رہے تھے, نواز صاحب کی بھی اتنی اسٹرانگ پوزیشن تھی نہیں, تو آگے شاید وہ بات اتنی بنی نہیں. لیکن 2001 میں پھر سے آگرہ سمٹ ہوئی, اور کہا جاتا ہے کہ وہ سمٹ لاسٹ منٹ پہ بھلے ہی بریک ڈاؤن ہو گئی ہو, لیکن وہ ایک ایسا موقع تھا جب ایک بہت ہی تاریخی لمحہ بننے وہ جا رہا تھا. اگر وہ ڈیکلریشن سائن ہو جاتا جو لاسٹ منٹ پہ نہیں ہوا تھا, تو شاید آج بھارت اور پاکستان کے بیچ جو حالات ہیں وہ کچھ اور ہوتے. ایک چیز جو میں پرسنلی ایز اے جرنلسٹ ان کی یاد کرتی ہوں, وہ ان کی ایبلٹی ٹو انگیج تھی. کسی مشکل سوال سے نہ کبھی وہ بچتے تھے اور نہ ہی جرنلسٹ سے بات کرنے میں وہ کبھی خطراتے تھے. سینس آف ہیومر اتنا غلط تھا کہ ان کو کسی مشکل سوال میں الجھانا جرنلسٹ کے لیے ایک بڑا مشکل کام ہوا کرتا تھا. تو بہت زیادہ مس بھی کیا جائے گا اور ایک بہت بڑا نقصان ہے یہ بھارت کی سیاست کے لیے.
جی ہاں, پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے تو ان کو بہت ہی مانا جاتا ہے, جانا جاتا ہے, اور وہ تین بار بھارت کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے, اور یہ ان کی قابلیت کو ظاہر کرتا ہے اور ان کی عوام سے محبت کو ظاہر کرتا ہے. اب ان کی ایک اور خوبی بھی تھی کہ وہ ایک شاعر کے طور پر بھی جانے جاتے تھے, اس بارے میں کچھ کہیں گی آپ؟
بالکل, شاعر اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی غضب کے اوریٹر. آپ سوچئے کہ جب انہوں نے وہ پارلیمنٹ میں, وہ بہت چھوٹی سی عمر میں الیکٹ ہو گئے تھے ان کو. ویسے میں یہ بھی یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ 1942 میں جب کوئٹ انڈیا موومنٹ تھا, تب اس میں وہ شریک ہوئے تھے, فریڈم موومنٹ کے وہ حصہ تھے, جیل بھی گئے تھے, اور 1957 میں پہلی بار وہ بھارتی پارلیمنٹ سے چلے پہنچ گئے تھے, الیکٹ ہو کے گئے تھے. اور اتنی غضب کی ان کی اوریٹری تھی کہ تب جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ یہ لڑکا ایک دن شاید بھارت کا پردھان منتری, بھارت کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے. پوئٹ بہت اچھے تھے, بہت اچھی شاعری کرتے تھے, اور بڑے فلاسفیکل میننگ فل پوئمز ہوتی تھی جو بعد میں ان کو ترنم میں بھی گایا گیا. اور جو ایک بڑی چیز ان کی تھی کہ آپ, اگر میں انٹرنل پالیٹکس کے لحاظ سے بات کروں, کہ جب بھی بہت کرائسس کے مومنٹس آئے ہندوستان کے لیے, جو اس کے जिसको मुझे कहना चाहिए कॉम्पोजिट कल्चर को धक्का देने वाले जो मोमेंट्स थे, जैसे आप 2002 के गुजरात के दंगों को ले लें, तब वो बहुत ज्यादा परेशान भी हुए थे और खबरें ये थी कि वो ये भी चाहते थे कि जो उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे वो रिजाइन कर दे नरेंद्र मोदी, हालांकि वो हुआ नहीं। और वो बीजेपी के उन बहुत चुनिंदा नेताओं में से थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद के दहाए जाने के बाद एक टीवी इंटरव्यू में इसके लिए माफी मांगी थी। तो ये उनका एक मॉडरेट चेहरा दिखाने वाली चीज जरूर है।
जी हाँ, बहुत खूब शख्सियत थे। बहुत शुक्रिया रीतुल जोशी, आपने बड़ी तफसील से हमें सब बताया और हम भी उनके गम में बराबर के शरीक हैं। बहुत शुक्रिया रीतुल। तो ये थी हमारी नई दिल्ली में नुमाइंदा रीतुल जोशी, जो बता रही थीं कि भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी आज नई दिल्ली के अस्पताल में इंतकाल कर गए और उनकी बाबत बहुत सी बातें।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
बुध के रोज तुर्की की एक अदालत की जानिब से अमरीकी पादरी की रिहाई की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीका ने एक दफा फिर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से कहा है कि वो पादरी एंड्रियो ब्रॉनसन को रिहा कर दें, जबकि सदर एर्दोगान ट्रंप इंतजामिया की जानिब से तुर्की के स्टील और एल्यूमिनियम पर महसूलात के जवाब में अमरीकी सामान पर महसूलात को सख्त कर रहे हैं। तफसीलात सिंडी सेन की रिपोर्ट में शहनाज नफीस की जबानी।
एक अमरीकी प्रोटेस्टेंट पादरी एंड्रू ब्रॉनसन की तुर्की में नजरबंदी तुर्की और अमेरिका के खराब होते हुए ताल्लुकात की बड़ी वजह है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सैरा हकबी के अल्फाज, हमारी नज़र में तुर्की और खास तौर पर सदर एर्दोगान ने पादरी ब्रॉनसन के साथ बुरा सलूक रवा रखा है। हम उन्हें एक बेहतरीन और मजबूत अकीदे के ईसाई के तौर पर जानते हैं जिसने कोई गलती नहीं की है और ये चीज़ हमारी इंतजामिया के अंदर भुलाने वाली नहीं है। तुर्की की एक अदालत ने नज़रबंदी ख़त्म कराने से मुतल्लिक अमरीकी पादरी की दूसरी अपील भी मुस्तरद कर दी है। पादरी ब्रॉनसन जासूसी और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में 21 माह कैद में गुजार चुके हैं। अमरीका इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देता है। महकमे खारजा की तर्जुमान हीदर नॉरेट के अल्फाज,
We're certainly disappointed by that announcement. We would like Pastor Brunson to be brought home to the United States.
हमें इस ऐलान से बेशक मायूसी हुई है। हम चाहते हैं कि पादरी ब्रॉनसन को वापस अमेरिका भेज दिया जाए। तजियाकारों का कहना है कि तुर्की के सदर एर्दोगान का पादरी ब्रॉनसन और दीगर अमरीकियों की रिहाई से इनकार की वजह से दोनों मुल्कों के माबेन कशीदगी में इजाफा हो रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज से मुंसलिक लीजल हिंट्स के अल्फाज,
US policy makers are up in arms about what to do about Turkey, how to try to coerce, pressure, incentivize, convince.
अमरीकी पॉलिसी मेकर्स इस वक्त तुर्की से निमटने के मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर कर रहे हैं कि तुर्की को किस तरह मजबूर किया जाए, या उस पर दबाव डाला जाए, या उसको अपना रवैया तब्दील करने पर आमादा किया जाए। और जाहिर है बड़ा मसला पादरी ब्रॉनसन की रिहाई का है। अमरीकी अहदेदारों का कहना है कि वो तुर्की की करेंसी लीरा की कदर में कमी के आलमी मईशत पर असरात का जायजा ले रहे हैं। ताहम उनका कहना है कि ये इक्तिसादी बहरान तुर्की का अपना पैदा करदा मसला है। शहनाज नफीस, उर्दू वीओए, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहा है, लेकिन तजियाकारों का ख्याल है कि आने वाली हुकूमत ऐसा नहीं होने देगी। नफीसा हूद भाई की इस बारे में रिपोर्ट।
पाकिस्तान टेली कम्यूनिकेशन अथॉरिटी ने मुतला किया है कि अगर समाजी राबतों का इदारा ट्विटर सरकारी मुतालबात के मुताबिक गैर मुनासिब मवाद को शाया करने से गुरेज नहीं करता तो उस पर कदगन लगाया जा सकता है। पीटीए के डायरेक्टर जनरल निसार अहमद ने बुध को काबीना की सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को मुतला किया कि समाजी राबतों के दीगर शोबे फेसबुक और यूट्यूब सरकार की बात मानते हैं जबकि ट्विटर फकत 5% बात मानता है। एक निजी टीवी में सियासी तज्ज़ियाकार और ब्लॉगर अदनान आदिल कहते हैं कि ये तंबीह इसलिए दी जा रही है क्योंकि बाज़ हसास मामलात पर ट्विटर पर लोग इजहार कर रहे हैं।
پاکستان میں دو میجر کنسرنز رہتی ہیں، ایک تو مذہب کے حوالے سے کہ مذہب کی توہین اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی توہین آمیز بات نہ ہو قرآن مجید کے بارے میں، جس سے لوگوں میں ایسا اشتعال پھیل جائے کہ حکومت کے لیے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے، اور دوسرا معاملہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ، چونکہ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں ایک دہشت گردی کی فضا رہی ہے اور آپریشنز ہوتے رہے ہیں ملیٹنٹس کے خلاف ہمارے قبائلی علاقوں میں، اور پاکستان کو یہ شکایت ہے کہ افغانستان سے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور کوئی پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے یہاں پہ. آج کل اس بات کا خوب چرچا ہے کہ ایک ففتھ جنریشن وار ہے، وہ وار یہ ہے کہ پروپیگنڈا کیا جائے اور پاکستان میں آرمی کے خلاف ایک نفرت پیدا کی جائے عوام میں، اور عوام اور فوج کو آپس میں لڑایا جائے. تو بہت سے ٹویٹر اکاؤنٹ ایسے ہیں جو بلوچستان کے جو سپریٹسٹ ہیں، علیحدگی پسند لوگ ہیں، انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، جیسے اللہ نظر بلوچ ہیں، اور دوسرے پشتونوں میں ایسی موومنٹ اب چل پڑی ہے کہ جس میں فوج کے خلاف وہ کھلم کھلا اظہار خیال کر رہے ہیں، کیونکہ فوج کے بہت سے جوان جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. اگر یہ پروپیگنڈا جاری رہا تو فوج کا جو سولجرز ہیں وہ ڈی مورلائز ہوتے ہیں.
یہ تھے ایک نجی ٹیلی ویژن میں تجزیہ کار عدنان عادل. دوسری طرف ایف آئی اے میں تحقیقاتی رپورٹر عادل جواد بتاتے ہیں کہ سرکار ٹویٹر کو کس طرح بلاک کر سکتا ہے.
دیکھیں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے وہ ایک طرح سے ریگولیٹری باڈی ہے پاکستان میں انٹرنیٹ اور اس سے وابستہ جتنی بھی سروسز ہیں ان کی فراہمی کے حوالے سے. تو پی ٹی اے کے پاس یہ اختیار حاصل ہے، اور اس سے پہلے بھی پاکستان میں یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک سمیت کو پابندی لگ چکی ہے دو سے تین بار 2010 میں، ایک بار 2012 میں، اور اس حوالے سے ظاہر ہے ان کے پاس اختیارات تو ہیں، اور وہ اس کو انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کو یہ گمنامہ جاری کر سکتے ہیں کہ وہ ان ویب سائٹس کو پاکستانی شہریوں کے لیے بین کر دیں یا ان کو بلاک کر دیں.
لیکن ان کا خیال تھا کہ ٹویٹر پر پابندی اس لیے نہیں لگائی جائے گی کیونکہ نئی سرکار بھی ایسا کرنے کے خلاف ہے.
مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی کرنے میں کامیاب ہوگی سرکار، کیونکہ یہ سوشل میڈیا بھی ایک بہت طاقتور ٹول ہے جس کو قابو کرنا ہے، اس کو کنٹرول میں کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے.
یہ تھے ایف آئی اے میں تحقیقاتی رپورٹر عادل جواد. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
مذہبی آزادی کو اکثر امریکہ کی اولین آزادی کہا جاتا ہے. یہ پہلی آزادی ہے جسے امریکہ کے بانیوں نے امریکہ کے آئین کے بل آف رائٹس میں، یعنی حقوق کے بل میں شامل کیا تھا. مذہبی آزادی کو فروغ دینے کے لیے حال ہی میں منعقد ہونے والے وزارتی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے امریکی نائب صدر مائک پینس نے اعلان کیا کہ اس آزادی کو فروغ دینے کے لیے امریکہ دنیا کی قیادت کرتا رہے گا اور مثال بنے گا. نائب صدر نے دنیا کے بہت سے ملکوں میں، جن میں یورپی ممالک شامل ہیں، بڑھتی ہوئی مذہبی عدم رواداری پر تشویش کا اظہار کیا. مثال کے طور پر روس میں جہووا وٹنسز فرقے سے تعلق رکھنے والے 170,000 افراد پر قانونی طور سے اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی پابندی عائد ہے. سرکاری کارندوں نے سینٹ پیٹرزبرگ کے قریب جہووا وٹنسز کے صدر دفتر پر قبضہ کر لیا، پورے ملک میں ان کی عبادت گاہوں پر دھاوا بول دیا، اور بیسیوں عقیدت مندوں کو گرفتار کر لیا اور قید میں ڈال دیا. یہودیوں کے قتل عام کے ٹھیک 70 سال بعد یورپ میں یہودیوں پر حملے، جن میں ہولوکاسٹ میں بچ جانے والے عمر رسیدہ افراد بھی شامل ہیں، تشویشناک شرح سے بڑھ رہے ہیں. امریکہ کو مسلمانوں کے خلاف نفرت کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بھی تشویش ہے. امریکہ بہت سی یورپی حکومتوں اور کثیر ملکی تنظیموں، مثلا یورپی یونین اور یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم کے ساتھ کام کر رہا ہے تاکہ یہودیوں کے خلاف جذبات اور مسلمانوں کے خلاف امتیاز کا قلع قما کیا جا سکے. امریکی عوام ہمیشہ مذہبی آزادی کو عزیز جانتے ہیں، اور ہم ہمیشہ دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ، جن میں یورپ کے لوگ شامل ہیں، کھڑے ہوں گے جو اپنے عقیدے پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 5-5 منٹ کے 2 بلٹنز آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ ٹویٹر اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اس وقت تک لیے اجازت دیجیے گا، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔